الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں, پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ کی احدیت, اللہ کے ایک ہونا, یکتا نرالا سب سے الگ منفرد ہونا, اس تعلق سے کچھ باتیں ہم نے دیکھی, جن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ کو ایک ماننا, اللہ کو احد ماننا, اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ مسلمان اس عقیدے کا انکار کریں جو عموماً عیسائی رکھتے ہیں, وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تین میں کے تیسرے ہیں, یا اللہ تعالیٰ تین میں کا تیسرا ہے. عیسائی حضرات مانتے ہیں کہ معبود تین ہیں, گاڈ دا فادر, گاڈ دا سن, گاڈ دا ہولی اسپرٹ, اور وہ یہ مانتے ہیں کہ تینوں ایک ہیں. تو اس اعتبار سے اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ کہیں گے ہم بھی ایک ہی مانتے ہیں, لیکن ان کا ایک ماننا وہ ایک نہیں ہے, وہ کیا ہے, کلسٹر ہے, وہ تین کو ایک بنا کے ایک مانتے ہیں. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں. لیکن عیسائی حضرات اللہ کی ذات ہی میں شریک مانتے ہیں, تو ہم اس عقیدے کا بھی انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه, یقینا ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے. وما من اله الا اله واحد, حالانکہ اس ایک الہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے, اس ایک معبود اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں. وان لم ينتهوا عما يقولون, اگر وہ اس بات سے, اس قول سے رکتے نہیں ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں, لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, تو ان کفر کرنے والوں کو ایک بڑا ہی دردناک عذاب آ دبوچے گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو کفر کہا کہ جو اللہ کو تین میں کا تیسرا مانتا ہے, جس کو انگلش میں وہ لوگ عیسائی حضرات ٹرینٹی کہتے ہیں, کہ تین ایک ہیں اور ایک تین ہیں. یہ حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی عقیدہ ہم کو دیا نہیں, اللہ ایک ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اس تعلق سے مزید یہ بھی ہے کہ کیا واقعی عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ معبود ہیں, یا ان کی والدہ معبودہ ہیں, ان کی والدہ معبود ہیں کیا ہے؟ قرآن کریم میں اس کا جواب دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. بہت پیاری آیت ہے, سورہ المائدہ آیت نمبر 17. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم, اللہ عیسیٰ ابن مریم ہی تو ہے, مسیح ابن مریم ہی تو اللہ ہے, یہی تو اللہ ہے. یہ مسیح ابن مریم جو ہیں یہ کوئی انسان تھوڑی نہ تھے, یہی تو اللہ ہے, انسان کا روپ دھار کے آئے ہیں. تو یہ کہنے والا, اللہ نے کہا یہ کہنے والا, اس نے کفر کیا. قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. ذرا یہ تو کہو ان سے کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو یا ان کی ماں مریم کو یا زمین میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں ان سب کو اگر ہلاک کر ڈالنا چاہے تو یہ کیا روک سکتے ہیں؟ ان کے اختیار میں کچھ ہے؟ ان میں سے کوئی بھی اس چیز کو روک سکتا ہے؟ اور وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. یہ تو اللہ ہے جس کی حکومت ہے اور اس کی حکومت کے وہ سب کچھ ہے, آسمان زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے, یعنی آسمان و زمین کی حکومت اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ ساری حکومت صرف اور صرف اللہ کی, کسی کا دخل اس میں نہیں ہے, نہ عیسیٰ ابن مریم کا, نہ ان کی والدہ کا, نہ کسی اور کا. یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس آیت میں, اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے اس عقیدے کا رد کیا ہے کہ اللہ انسان کی شکل میں عیسیٰ علیہ السلام بن کے نہیں آیا, جیسا کہ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں یہ مسیح یہی اللہ ہے. اگر غور کیا جائے تو وحدت الوجود کا عقیدہ اس سے بدتر ہے. آپ بتائیے, ایک آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ عیسیٰ بن کے آئے, اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا, حلول جس کو آپ کہتے ہیں, حلول کے معنی ہوتا ہے کوئی کسی کی شخصیت میں حلول کر گیا, حل کر گیا. جیسے آپ پانی ہیں, پانی میں آپ نے نمک ڈال دیا, اب کوئی کہے کہ واپس نکالو نمک, آپ نکال سکتے ہیں؟ نہیں. آپ کیا کہیں گے؟ نمک حل ہو گیا, اس میں مکس ہو گیا, ایسا مکس ہو گیا کہ نکال نہیں سکتے. اس کو کہتے ہیں حلول, کہ وہ چیز اس میں اس کا حصہ بن گیا, اس طرح سے مکس ہو گیا کہ دونوں میں فرق نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کو عقیدہ حلول کہتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم, اللہ عیسیٰ ابن مریم ہی تو ہیں, مسیح ابن مریم ہی تو ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عقیدہ اسلام میں کفر ہے کہ کوئی یہ مانے کہ اللہ فلاں شخص میں آ گیا. اس سے ہی معلوم پڑتا ہے اگر عیسائی مانے تو کفر اور ہم مانے تو حلال, ایسا تو نہیں ہوگا. عقیدہ اگر عیسیٰ علیہ السلام جو بہتر شخصیت ہیں ان کے بارے میں عقیدہ کفر ہے تو پھر کسی بھی دوسرے ولی کے بارے میں ماننا یا کسی بھی شخصیت کے بارے میں ماننا, ابن عربی کے بارے میں ماننا یا کسی اور کے بارے میں ماننا, یہ کفر نہیں ہوگا؟ یہ بھی کفر ہے. تو اللہ تعالی کسی میں حلول نہیں کرتا ہے. یہ عقیدہ اس آیت سے رد ہوتا ہے اور کفر ثابت ہوتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا, اور آپ دیکھیے وحدت الوجود جو آدمی کہتا ہے سب کچھ اللہ ہے, یہ اس سے بدتر ہے کہ اتنی بڑی شخصیت میں اللہ اگر مانتے ہیں تو کفر ہے, تو اس سے چھوٹی شخصیات بلکہ برے لوگ اور شرک اور گناہ کرنے والے لوگ, یہاں تک کہ انسان تو انسان, جانور بھی اور پھر بے جان چیزیں بھی, ان سب میں اللہ ہو جائے تو آپ بتائیے یہ سب اللہ ہے تو یہ اس سے بدتر کفر ہے. لہذا ایک عیسیٰ علیہ السلام یہ ماننا یہ کفر ہے, تو ساری چیزوں میں اللہ کو ماننا یہ اس سے بڑا کفر ہے. لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ باطل ہے. اللہ اپنی مخلوق سے الگ ہے. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں, دیکھیے ابھی وہاں سے آ رہا ہے عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تو نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں. یہ شاعر کی بات تو ہو سکتی, کوئی علم والے کی بات نہیں ہو سکتی, کہ خدا نہیں ہے لیکن جدا بھی نہیں ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ جدا نہیں کا مطلب اللہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں, اس کو اتحاد کہتے ہیں. یہ بھی باطل عقیدہ ہے. اتحاد کیا ہے؟ دونوں ایک ہیں, دونوں ایک ہو گئے. بندہ کرتے کرتے ترقی ترقی ایسا ہے جیسے قطرہ ہے. قطرہ کیا ہے؟ پانی. تو قطرہ سمندر میں مل کے کیا بن جاتا ہے؟ سمندر. قطرہ اگر سمندر میں, آپ نے, آپ کے پاس ایک لوٹا بھر پانی ہے, آپ نے وہ سمندر میں ڈال دیا, اب آپ کا لوٹا آپ کے ہاتھ میں ہے, پانی کیا ہو گیا؟ آپ کا پانی کیا بن گیا؟ پہلے تو کیا تھا وہ؟ آپ کا برتن تھا, آپ کے برتن میں آپ کا پانی تھا, چلو بھر پانی تھا, لیکن اب جب سمندر میں آپ نے اس کو ڈال دیا تو کیا بن گیا وہ؟ آپ کا اتنا پانی بھی سمندر ہے. اب بندہ تھا, اب بندہ ترقی کرتے 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 اللہ ہمیں تو وہ کیا بن گیا؟ اب نعوذ باللہ, اور لکھا ہے لوگوں نے پھر اس کو ہو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے. بتائیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ضیاء القلوب اس میں لکھتے ہیں. تو صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے, تو وہی عقیدہ ہے کہ بندہ ترقی کرتے 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 یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ میں کھو جاتا ہے, اللہ ہو جاتا ہے. یہ باطل عقیدہ ہے, کفر ہے. تو یہ اتحاد ہو یا حلول ہو یا وحدت الوجود ہو, یہ سارے باطل عقائد ہیں. اللہ کو ایک ماننے میں یہ سارے عقیدے ان کا رد کرنا بھی ہے کہ اللہ بندہ نہیں ہے, بندہ اللہ نہیں بنتا ہے, دو ایک نہیں ہوتے, مخلوق الگ ہے. مخلوق کیا ہے؟ مخلوق الگ ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اللہ الگ ہے اور بندے الگ ہیں. تو قرآن کریم کی شاید میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. یہاں یہ بتایا گیا کہ مسیح کے ہاتھ میں, عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو یا ان کی والدہ کو یا سارے جو کوئی زمین پر رہتے ہیں ان کو اگر موت دینا چاہے, ہلاک کرنا چاہے, کون روکے گا؟ اللہ کو موت نہیں ہے, لیکن ان کو موت دینا چاہے, کل نفس ذائقۃ الموت, تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ کون اس کا وقت ٹال سکتا ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی, ان کی والدہ حضرت مریم کی موت ہو گئی, لیکن پھر بھی ان کو اللہ مانتے, گویا کہ اللہ کو بھی موت ہے, اللہ کو بھی موت ہے. کتنا غلط عقیدہ ہے. اب آپ یہ ان سے پوچھیں اگر کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تھے تو وہ انسان تھے کہ گاڈ تھے؟ وہ آدمی کہے گا کہ گاڈ تھے انسان کے روپ میں, یعنی وہ اللہ تھے یا خدا تھے یا معبود تھے انسان کی شکل میں. تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ موت کس کو آئی؟ اگر تم مانتے ہو کہ موت عیسیٰ علیہ السلام کو آئی, ہم نہیں مانتے ہیں, اللہ نے زندہ اٹھا لیا, لیکن یہ مانتے موت آئی, تو ان سے پوچھا جائے کہ موت آئی کس کو, انسان کو آئی کہ گاڈ کو آئی؟ اگر گاڈ کو موت آئی تو گاڈ کو موت آتی ہے, اور انسان کو موت آئی تو پھر انسان تھے گاڈ نہیں تھے, اگر گاڈ ہوتے تو موت نہیں آتی. تو وہ آدمی پریشان ہو جائے گا کہ کیا جواب دینا, مسلمان لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں. ہمارا اللہ ایسا ہے کہ جس کو موت نہیں ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, اس ذات پر توکل کر جو زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آتی. زندہ ہے بولنا کافی تھا نا, کہ اس ذات پر بھروسہ کر جس کو جو زندہ ہے. لیکن زندے کیسے ہیں؟ ہم بھی زندہ ہیں, لیکن ہم کو کیا آنے والی ہے؟ موت. تو زندگی کے بعد موت بھی ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہماری زندگی سے پہلے بھی موت ہے, زندگی کے بعد بھی موت ہے, بیچ میں ہم لوگ ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ فرماتا ہے تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے, اس نے تم کو زندگی دی, پھر تم کو موت دے گا, پھر تم کو زندہ کرے گا, پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. تو ہماری زندگی سے پہلے بھی موت ہے, مردہ تھے ہم, اور زندگی کے بعد بھی موت ہے, اللہ کو موت نہیں ہے. تو ایک طرف تو یہ بھی مانتے ہیں عیسائی حضرات کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئی, اور پھر یہ مانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں؟ معبود ہیں, وہ اللہ ہیں, وہ خدا ہیں. تو کیا نعوذ باللہ یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کو بھی موت آئی؟ اسلام اس طرح کے بےہودہ عقائد کی گنجائش نہیں رکھتا ہے, اور صاف ستھرا عقیدہ اسلام کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں. اور نہ ان کی ماں. اللہ نے کہا کہ ان کی والدہ کو بھی اگر اللہ تعالیٰ موت دے دے, ہلاک کر دے, کون بچا سکتا ہے؟ بلکہ ساری مخلوقات کو اگر اللہ تعالیٰ موت دے دے, کون ان کو بچا سکتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا, اور آسمانوں میں جو کچھ ہے, زمین میں جو کچھ ہے, اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے, سب اللہ کا ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, جو چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے. جیسے کوئی کہے کہ ٹھیک ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد نہیں تھے نا, تو پھر کیسے پیدا ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اللہ ہی نعوذ باللہ ان کا باپ ہوگا, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ کو پیدا کرنے کے لیے باپ کی ضرورت نہیں کہ کسی کو پیدا کرنا تو باپ اس کو ہو, باپ نہیں تو پیدا بھی نہیں ہو سکتا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. تو اللہ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے پیدا کرے, اس کے لیے کوئی قاعدہ اور کوئی محتاجی اللہ کے ہاں نہیں ہے. یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ان کی الوہیت کا اور حلول کا دونوں کا انکار کیا ہے. اللہ ان میں حل نہیں ہوا اور یہ معبود نہیں ہے. یہ دونوں باتیں اس آیت میں اللہ نے بیان کی ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے قل هو اللہ احد ہم مانتے ہیں جب, تو یہ دونوں چیزیں مانتے ہیں. اللہ نہ تین میں کا تیسرا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کسی میں حلول کر گیا, نہ عیسیٰ علیہ السلام یا کوئی اور شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہے. یہ اللہ نہیں ہے, انسان کے روپ میں اللہ نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بنا دیا جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بنایا. وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے, وہی انسان کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آیا. بہت سارے لوگ بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے کہتے دیکھ دادا آئے. مان لیجئے اسی سال دادا کا انتقال ہو گیا اور اسی مہینے سال یا اسی دن میں مان لیجئے گھر میں بچہ پیدا ہوا, دیکھو دادا بن کے. اب دادی کیا کرے گی؟ آپ بتائیے دادی کیا کرے؟ اس کو شوہر مانے وہ کیا کرے؟ اس طرح کے باطل عقائد آج بھی مسلمانوں میں ہیں کہ انسان جو ہندو مذہب میں, ہندو دھرم میں مانا جاتا ہے کہ انسان پھر سے واپس دوسری شکل لے کے آتا ہے, تو اسی طرح سے مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ مانتے ہیں. یہ سارے عقیدے اسلام میں غلط ہیں. اللہ کسی کی شکل میں نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام بن کے آ گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آیا, یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے. تو قل هو اللہ احد کہنے کا تقاضا, جب ہم یہ کہتے ہیں کہو اللہ ایک ہے, تو اللہ کو ایک ماننے کا تقاضا, اس سے اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے. تقاضا کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے اللہ ہم سے, کہ ہم اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں ان سب کا انکار کریں, ان سب کا انکار کریں. دیکھیں کوئی آدمی کہے کہ اللہ ایک ہے, یہ توحید کا جملہ نہیں ہے, اس میں واقعی پوری بات ابھی نہیں آئی. اس لیے کہ عرب کے لوگ بھی اللہ ایک ہے مانتے تھے. کیا وہ یہ کہتے تھے اللہ دو ہیں؟ نہیں, لیکن اللہ ایک ہے لیکن معبود کئی ہیں, وہ یہ مانتے تھے. ہم اسی لیے کہتے ہیں اللہ ایک ہے کا مطلب یہ ہے حقیقی معبود ایک ہے, یہ ہم کو ماننا پڑے گا. اللہ سچا معبود, یہ جو حق ہے یہ صرف اللہ کا ہے. اس کا نام اور اس کی صفت معبود برحق ہونے کے اعتبار سے اسی کے ساتھ خاص ہے. باقی سارے معبود لوگوں کے بنائے ہوئے اور جھوٹے معبود ہیں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ایو شیئن اکبر شہادہ, اے نبی آپ کہیے گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ ایو شیئن اکبر شہادہ, سب سے بڑی چیز گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ قل اللہ شہید بینی وبینکم, کہو کہ اللہ تمہارے اور میرے ہمارے درمیان سب سے بہتر گواہ ہے. سب سے بڑی گواہی کس کی لگے گی تم کو؟ ہم اللہ کی گواہی دیتے ہیں. توحید کے اعتبار سے سب سے بڑی گواہی کیا چاہیے تم کو؟ اللہ کا ہم گواہ بناتے ہیں توحید کا. قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ, اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو خبردار کر دوں اور اس کو بھی جس تک یہ قرآن پہنچے. یعنی اللہ نے میری طرف قرآن کیوں نازل کیا؟ تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے میں تم کو خبردار کر دوں کہ شرک کی کیا برائی ہے اور آخرت سے بے فکر ہو کے جینے کا کیا نقصان ہے اور اللہ کی نافرمانی کر کے جینے میں کیا دنیا اور آخرت کی بربادی ہے, تاکہ میں تم کو ڈراؤں خبردار کروں اس قرآن کے ذریعے سے. ومن بلغ, اور اگر میں نہیں پہنچا ان پرسن خود اس تک, اور اگر قرآن یہ پہنچتا ہے یا قرآن کا کچھ حصہ اس تک پہنچتا ہے اس پر بھی میری ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. یعنی ضروری نہیں کوئی آدمی کہے کہ ہمارے پاس تھوڑی آئے محمد پیغمبر پیغام لے کے, ہمارے لیے تھوڑی تھے وہ. قرآن صرف عربوں کے لیے اسلام تھا, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی بات تو گئے نہیں, چین جاپان انڈونیشیا جکارتا بنگلہ دیش اور افریقہ اور نہ جانے کتنے ملک, تمہارے نبی ان ملکوں میں گئے نہیں, کا مطلب تمہارے نبی کون تھے؟ عرب تھے اور عربوں کے لیے تھے. اگر کوئی آدمی یہ بات کہتا ہے تو یہ آیت اس آدمی کا رد ہے, اس لیے کہ پیغمبر فی نفسہ ہی مقصود نہیں ہے, پیغمبر کا مقصد بھی پیغام پہنچانا ہے, تو اصل تو پیغام ہے. پیغمبر چلے گئے لیکن پیغام چھوڑ کے گئے ہیں, اسی لیے کہا کہ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے میں تم کو خبردار کر دوں اس کو تم کو پہنچا کے. لیکن ہر آدمی تک تو میں نہیں جا سکتا, تو یہ قرآن پہنچتے 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 جس تک بھی پہنچے اس تک میرا پیغام پہنچ گیا اور اس پر حجت تمام ہو گئی. اگر وہ قرآن اس کی سمجھ میں آ جائے, یہ نہیں کہ عربی دے دیا اس کو, اب وہ بول رہا کیا ہے یہ تو مسلمان کو بھی نہیں سمجھتا. اگر وہ پیغام اللہ کا اس تک پہنچ جائے اور وہ سمجھ جائے تو اس پر حجت تمام ہو گئی, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تک جانا ضروری نہیں ہے. اسے ایک اپنی بھی ذمہ داری معلوم ہوتی ہے کہ آج بھی قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ان پر اتمام حجت کے لیے ضروری ہے. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, لیکن آج قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچا کر ہم اس آیت کی تفسیر عملی طور پر بتا سکتے ہیں, یہ دیکھو یہ نبی کا پیغام ہے قرآن اور ہم آج اس کو پہنچا رہے ہیں. تو دیر تک قرآن پہنچا اس کا میسج پہنچا تو بھی بہت ہے, نبی کا آنا ضروری نہیں ہے. اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى, کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی دوسرے معبود ہیں؟ مشرکین سے پوچھا جا رہا ہے, گواہی دیتے تم لوگ اللہ کے سوا معبود ہیں؟ قُلْ لَا أَشْهَدْ, اے نبی آپ یہ کہو میں گواہی نہیں دیتا. تم دیتے ہوں گے میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا. قُلْ لَا أَشْهَدْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اے نبی آپ کہو وہ تو ایک ہی معبود ہے, اللہ ایک معبود ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ, اور جو شرک تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں, میرا اس میں کوئی تمہارا سپورٹ نہیں ہے, میں اس کو مانتا بھی نہیں, میں اس سے بری ہوں. یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, نہ میں اس کو قبول کرتا ہوں نہ اس پر عمل کرتا ہوں. تو معلوم ہی ہوا کہ اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے کیا کہیں, قُلْ لَا أَشْهَدْ, میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور معبود ہے, بلکہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی ایک اکیلا معبود ہے, سچا معبود, اور پھر تم جو شرک کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں. معلوم یہ ہوا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ کہنے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان ایک طرف تو یہ کہے کہ سچا معبود اللہ ہے اور دوسری طرف یہ کہے کہ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں ہم ان کو نہیں مانتے. جیسے کوئی آدمی یہ کہے کیوں ایسا, پازیٹو نیگیٹو دونوں کیوں, جس کو اثبات اور نفی کہتے ہیں. کوئی آدمی کہے اللہ معبود ہے تو کیا ہے جملہ توحید ہے یا نہیں ہے نا؟ ہاں بول رہے لوگ, آپ کو تھوڑا نیچے اتر کے سمجھاتا ہوں. اگر کوئی آدمی کہے کہ زید مسجد میں ہے, اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں اور کوئی بھی دوسرا زید کے سوا نہیں ہے, ہے نا؟ آپ ہی کے بارے میں بولتا میں ابھی. اگر میں خود اپنے بارے میں کہوں یا آپ کے بارے میں کہوں, کسی ایک کے بارے میں کہوں کہ میں مسجد میں ہوں, تو کیا اس سے لازم آتا ہے کہ مسجد میں دوسرا کوئی نہیں ہے؟ اس میں یہ امکان پاسبلٹی پھر بھی باقی رہتی ہے, میں مسجد میں ہوں پلا مسجد میں. تو ایسے ہی اللہ کے بارے میں کہنا کہ اللہ معبود ہے, اس سے کیا یہ لازم آتا ہے کہ اور کوئی معبود نہیں ہے؟ اللہ معبود ہے, لات نعوذ باللہ, لات معبود ہے, عزا اور منات اور حبل اور نہ جانے کتنے اول پول سارے معبود ہیں. تو اللہ کو ایک معبود تو مشرکین مانتے تھے, وہ اللہ کے معبود ہونے کا انکار نہیں کرتے تھے, لیکن وہ کہتے تھے اللہ بھی معبود ہے. وہ یہ نہیں کہتے تھے اللہ ہی معبود ہے. سپیلنگ کا فرق ہے, خالی بی نکالو آپ اس میں کا, بھی میں سے آپ بی نکالو تو کیا ہو جاتا؟ میں انگلش کا بول رہا ہوں, آپ بولیں گے بی کہاں سے نکالنا, بی 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 انگلش کا. اللہ ہی معبود ہے, یہ ہمارا کلمہ ہے. اور مشرکین عرب کا کلمہ کیا تھا؟ اللہ بھی معبود ہے. ہاں اللہ بڑا معبود ہے, سب سے بڑا معبود ہے, لیکن اللہ بھی معبود ہے. تو دونوں میں فرق ہے, معبود وہ بھی مانتے تھے اور صحابہ بھی مانتے تھے, لیکن فرق کیا ہے؟ صحابہ باقی معبودوں کا انکار کرتے تھے اور مشرکین باقی معبودوں کا انکار نہیں. تو توحید یہ ہے کہ اللہ کا اقرار اور اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کے معبود ہونے کا انکار. ہم نہیں مانتے ان کو معبود, اس لیے کہا اللہ اشہد, میں نہیں مانتا اس کو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے, میں گواہی نہیں دے سکتا اس بات کی. معبود ایک ہے اللہ, اور وَإِنَّنِي بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ, تمہارے شرک سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے, میرا کوئی تعلق تمہارے شرک سے نہیں, میں بری ہوں اس سے, میں نہیں بولتا ہوں, یہ تمہاری غلطی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد, کہو کہ اللہ ایک ہے, کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہو کہ وہ اللہ ہے حقیقی معبود, اور وہ ایک ہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں اتنے سارے, پھر ان کا کیا؟ وہ معبود ہونے کے لائق نہیں ہے, لوگوں نے بنایا, وہ حقیقی معبود نہیں ہے, وہ جھوٹے معبود ہیں, وہ جھوٹے معبود ہیں. تو یہاں پر یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قل هو اللہ احد کہنے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے سوا باقی تمام کے معبود ہونے کا انکار کرے اور کہے کہ ہم ان کو معبود مانتے نہیں. اس میں سب آتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں, سارے نبی آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں, اور اس کے اندر جنات آتے ہیں, اس کے اندر پریاں آتی ہیں, پریوں کا وجود نہیں ہے لیکن خیالی ہے اور خیالی کی عبادت بندے کرتے ہیں, اور اس میں پیڑ پودے سورج چاند سب آتے ہیں. معبود ہونے کا حق کسی کو نہیں سوائے ایک اللہ کے. تو یہ ہوئی پہلی آیت, قل هو اللہ احد, یعنی کہو وہ اللہ ہے حقیقی معبود, اور حقیقی معبود کتنے ہیں؟ ایک, وہ ایک ہے. تو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی وہ ایک ہے, تین نہیں جیسا کہ عیسائی مانتے ہیں, اور معبود ہونے کے اعتبار سے بھی وہ ایک ہے, کئی نہیں جیسا کہ مشرکین مانتے تھے, اور وہ ایک ہے, نہیں ہے ایسا نہیں جیسا کہ دہری ایتھیسٹ مانتے ہیں. وہ ایک ہے, دو نہیں ہے جیسا کہ کون مانتا ہے؟ مجوسی. وہ تین نہیں ہے جیسا کہ کون مانتا ہے؟ عیسائی. اور وہ انیک نہیں ہے جیسا کہ کون مانتے ہیں؟ مشرکین. وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے, اپنی ربوبیت کے اعتبار سے, الوہیت کے اعتبار سے, اور ہر اعتبار سے وہ یکتا ہے, منفرد ہے,
یونیک ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ایک آیت ہے اور یہ ایک دعویٰ ہے, باقی کی جو دو تین آیتیں ہیں ان میں اسی بات کو دوسرے انداز میں اور ثابت کیا گیا ہے کہ اس کا ایک ہونا کتنا اور ثابت ہوتا ہے. وہ ایک ہی ہے, اس کی فردیت کو اور اس کی احدیت کو باقی کی تین آیتوں میں الیبوریٹ کیا گیا ہے, زیادہ واضح کیا گیا ہے. اس میں سے پہلی چیز کیا ہے, یعنی اس آیت میں کے بعد دوسری آیت میں کیا ہے, اللہ الصمد, اللہ الصمد ہے. الصمد کے کیا معنی ہے, آئیے دیکھتے ہیں کہ الصمد کے کیا معنی ہیں, سلف نے اس کے کیا معنی بیان کیے ہیں. سلف کا لفظ کئی اعتبار سے آتا ہے, سید کے اعتبار سے آتا ہے, سردار سب سے اوپر جس کی چلتی ہے, سردار اس کی چلتی ہے, وہ جو بولے وہی ہوتا ہے, سب سے اونچا شرف والا, سب سے بڑا اس کی چلتی ہے. دو, کسی کا محتاج نہیں. تین, سب اس کے محتاج. اور اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں, جیسے حیات والا جس کی حیات کبھی ختم نہیں ہوتی ہے, کسی اور پر اس کی حیات کا انحصار نہیں, ڈیپینڈنسی نہیں اس کی لائف. آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ سلف نے اس کے کیا معنی لیے. ابن جریر الطبری فرماتے ہیں تفسیر طبری میں, تفسیر ابن کثیر کہاں سے آئی, تفسیر ابن کثیر مختصر ہے ابن جریر التفسیر کی, ابن جریر کی جو تفسیر ہے ابن جریر الطبری, تفسیر طبری اس کا مختصر ہے تفسیر ابن کثیر. تو اصل یہ ہے جو سلف کے منہج پر التفسیر بالمأثور جس کو آپ کہتے ہیں, تفسیر بالرائے نہیں ہے, وہ اپنے دل سے جو بھی بولے آدمی, تفسیر بالمأثور یعنی صحابہ تابعین اور سلف کے اقوال کی روشنی میں تفسیر, کہ انہوں نے جو سمجھا وہ. تو تفسیر طبری کہتے ہیں الصمد عند العربی هو السید الذي يصمد اليه الذي لا احد فوقه وكذلك تسمى اشرافها تسمی اپاہا. کہتے ہیں کہ صمد کے معنی عربوں کے نزدیک کیا ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن ہم بولیں گے عربوں کا کیا کرنے کا, آپ نے بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں کہ عربی میں ایسا کیوں, عربی میں اس کا یہ مطلب ہے, عربی میں اس کا مطلب, اپنے کو عربی نہیں چاہیے, عربی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, انا انزلناہ قرآنا عربیا, ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن نازل کیا ہے, یعنی قرآن کی زبان میں ہے, عربی میں ہے, قرآن عربی ہے. تو ہم کو قرآن سمجھنے کے لیے عربی زبان بھی جاننی ضروری ہے, چاہے الفاظ کے معنی کے اعتبار سے ہو یا جملوں کے قواعد کے اعتبار سے یا بلاغت کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے. تو عربی زبان میں سید کس کو کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہوا سید الذی یصمد الیہ, سید اس کو کہتے ہیں جس کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں کسی مسئلے کے حل کے لیے. الذی لا احد فوقہ, جس کے اوپر کوئی نہیں, کسی بھی قبیلے کا سردار ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی ہوتا ہے, پورے قبیلے کے لوگ بڑے بوڑھے غریب امیر سب لوگ پڑھے لکھے ان پڑھ, ان کا کیا ہوتا ہے, ایک سردار, اس کے اوپر کوئی ہوتا ہے نہیں. تو کہتے ہیں کہ سید کے معنی, یعنی الصمد کے معنی سید کے ہوتے ہیں, سید دونوں اعتبار سے استعمال ہوتا ہے, ایک دم شرف والا اور سردار, شرف والا اور سردار. الذی لا احد فوقہ, تو کہتے ہیں کہ وہ جس کے اوپر کوئی نہیں اس کو السید کہتے ہیں اور وہ صمد ہے. تو صمد کس کو کہیں گے, سب سے اونچا شرف کے اعتبار سے, مرتبے کے اعتبار سے, جس سے اوپر کسی کا مرتبہ نہیں. ٹھیک ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تفسیر آئی ہے, صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الصمد السید الذي قد انتهى سؤدده, کہتے ہیں کہ صمد کے معنی سید کے ہیں, سردار کے, جس کے اونچا اور بڑا ہونے میں کامل درجہ اس کا ہو، اس سے یعنی بڑا ہونا اس پر ختم ہو جاتا ہے، سرداری اس پر ختم ہو جاتی ہے، اس کا بڑا وہ اس کا بڑا، سب سے بڑا، سب سے اونچا شرف کے اعتبار سے، سرداری کے اعتبار سے کہ اسی کی چلتی ہے۔ یہ ابن ابی عاصم نے السنہ میں ذکر کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو السید کہا ہے، سردار، سب سے اونچا، جس کی چلے ساری مخلوقات میں اس کی چلتی ہے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے امیر بنائے، جس کو چاہے غریب کرے، جس کو چاہے بیمار کر دے، جس کو چاہے شفا دے، اس کی چلتی ہے، وہ سید ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السید اللہ تبارک و تعالی، سید تو اللہ تبارک و تعالی ہے، یعنی حقیقی وہ جس کو سردار کہا جائے، سب سے اوپر وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو پہلے معنی الصمد کے کیا ہیں؟ سید، اوپر سب کے، جس کے اوپر کوئی نہیں، جس کی چلتی ہے، اور جو سارے مسائل کے حل کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ قبیلے کے سردار کے پاس جاتے ہیں، تو سارے مسائل اس کے پاس حل کے لیے آتے ہیں، اس کے فیصلے چلتے ہیں، اس کو صمد کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الصمد کے بارے میں، کہتے ہیں کہ السید الذی قد کمل فی سعدده، صمد کے معنی کیا ہیں؟ وہ سید، وہ سردار، وہ بڑا، جس پر بڑائی ختم ہو جائے، سب سے بڑا، ساری بڑائیاں ختم، ساری سرداری ختم اس پر، اس سے اوپر کوئی نہیں۔ وہ شریف الذی قد کمل فی شرفہ، وہ شریف، وہ شرف والا، وہ اونچائی والا، وہ فضیلت والا، جس کی فضیلت یا جس کا شرف کامل ترین ہو۔ اور والعظیم الذی قد عظم فی عظمته، وہ عظمت والا کہ جس کی عظمت کامل ہو، اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہو۔ والحلیم الذی قد کمل فی حلمه، وہ حلم والا، وہ حلیم جس کا حلم کامل ہو۔ حلم کیا کہتے ہیں؟ حلم کے معنی کیا ہیں؟ حلم کے معنی ہے جاہل کی جہالت پر صبر کر کے درگزر کرنا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں علم کے ساتھ حلم ہونا ضروری ہے، اور واقعی انسان کے حلم کا امتحان حلم سے ہوتا ہے، علم کی پہچان حلم سے ہوتی ہے، کہ جو واقعی گہر علم والا ہوتا ہے اس میں جاہل کو برداشت کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ایک علم والا، سب سے مشکل اسی کے لیے ہے، جو آدمی جتنا علم والا ہو جاہل کی بات سننا اس کے لیے اتنی تکلیف کی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس علم یہ بھی ہوتا ہے کہ جہالت کے مقابلے میں برداشت کرو، لہذا واقعی پھر وہ برداشت کرتا ہے۔ تو کامل علم تبھی ہوتا ہے جب آدمی حلم والا ہو۔ تو اللہ تعالی جہاں علیم ہے وہاں حلیم بھی ہے۔ آپ بتائیے، سارے بندے گناہ کرتے ہیں، ہم سے گناہ چھپے ہوئے ہیں، لیکن اللہ سے گناہ چھپے ہوئے ہیں، اور اللہ سے گناہوں کی نہ صرف ظاہری شکل چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ ان کی نیتیں بھی اس کے سامنے ہیں۔ ظاہری شکل بھی کون کیا کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، شراب پی رہا، جھوٹ بول رہا ہے، اقوال و افعال سب اللہ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نیتیں بھی اللہ کے سامنے ہیں۔ تو سب اللہ کے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالی بندوں کو فوراً سزا دیتا ہے، چلنے دیتا، ان کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ کرتا ہے، چھوڑے رکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ صمد کے معنی میں یہ ہے کہ والحلیم الذی قد کمل فی حلمہ، کہ وہ برداشت کرنے والا، حلم والا، کہ جو اپنے حلم میں کامل ہو۔ والغنی الذی قد کمل فی غنا، وہ غنی جو اپنی غنا میں کامل ہو۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ مالدار کو، جس کے پاس چیزیں ہوں، جس کے پاس خزانہ، اللہ کے پاس اتنا خزانہ ہے کہ جو کبھی کم ہونے والا نہیں، ختم تو بہت دور کی بات ہے۔ سب کے سب بندے مانگے اللہ سے، آگے حدیث آگے ہے، اور سب کو اللہ دے دے تو اتنی کمی بھی اللہ کے خزانے میں نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے کی اس کی کنارے پہ سوئی کی نوک پہ پانی آتا. کتنا پانی آتا نا, سوئی آپ سمندر میں ڈبو دیں اور سوئی کی نوک پہ کتنا پانی آتا, آپ بولیں گے کہاں آتا. اتنی بھی کمی اللہ کے خزانے میں نہیں ہوگی جس کی غنا, اور غنا ایک تو خزانے کے اعتبار سے ہے اور ایک محتاج نہیں ہونے کے اعتبار سے, کہ وہ غنی ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو جو غنی ہو اور اس کی غنا کامل ہو, والجبار الذی قد کمل فی جبروتہ, وہ جبار وہ غلبے والا زبردست کہ جس کا غلبہ کامل درجے کا ہو, والعالم الذی قد کمل فی علمہ, وہ علم والا جس کا علم کامل درجے کا, والحکیم الذی قد کمل فی حکمتہ, وہ حکمت والا وزڈم والا جس کی حکمت کمال درجے کی ہے, فہو الذی قد کمل فی انواع الشرف والسعدد, وہ جو تمام قسم کے شرف اور تمام قسم کی سرداری میں کامل ہو, وہو اللہ سبحانہ ہذہ صفتہ لا تنبغی الا لہ. ابن عباس کہتے ہیں وہ اللہ ہے, وہ تمام عیوب سے پاک ہے, یہ اس کی صفت ہے اور یہ اس کے سوا کسی اور کے لائق نہیں ہے, کوئی اور ایسا نہیں ہے. یہ کیا ہے, اس کو الصمد کہتے ہیں, کہ اللہ تعالی کے یعنی سرداری, شرف, عظمت, برداشت, غنا, محتاج نہیں ہونا, اور جبار, غلبہ, اور اسی طرح سے یعنی قوت اور غلبہ, اور کسی کو اللہ تعالیٰ اللہ چاہے کسی کو برباد کرنا کوئی روک نہیں سکتا ہے. فرعون کو اللہ نے برباد کر دیا, کچھ نہیں کر سکا وہ, اور علم والا, حکمت والا, اور ہر قسم کی بڑائی اور شرف اور سرداری اسی کے لیے. یہ معنی ہے الصمد کے, ہر اعتبار سے کامل, علم کے اعتبار سے, حلم کے اعتبار سے, قوت اور غلبے کے اعتبار سے, علم و حکمت کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے کامل. یہ کیا ہے, السید. یہ پہلا معنی ہے الصمد کے. دوسرے معنی کیا ہے, آئیے, مخلوق سے مستغنی, مخلوق کی ضرورت نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد. امام القرطبی نے اس کو نقل کیا ہے. کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالی کسی بھی بندے کا محتاج نہیں اور سارے بندے اس کے محتاج, اس کو کسی کی ضرورت نہیں, سب کو اس کی ضرورت ہے, یہ الصمد ہے. مجاہد تابعی ہیں, عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں, کہتے ہیں الصمد الذی لا جوف له. صمد وہ ہے جس کا پیٹ نہیں, جس کا جوف نہیں. جوف کس کو کہتے ہیں, پیٹ کو, پیٹ کے اندر جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو جوف کہتے ہیں, جس کے اندر کوئی خالی جگہ, پیٹ نہیں. پیٹ نہیں کا مطلب کھاتا نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے شعبی کہتے ہیں, ابن ابی عاصم نے اس کو روایت کیا ہے, شعبی کہتے ہیں کہ الصمد الذی لا یأکل الطعام, صمد وہ ہے جو کھاتا نہیں ہے. صمد کون ہے, جو کھانا کھاتا نہیں. کھانا کھانا اپنی حیات کی بقا کے لیے کسی خارجی چیز پر ڈپینڈنسی کی علامت ہے. کھاتا ہے کا مطلب اس کی زندگی کئی کو کھاتا, بولے کھائیں گے تو مریں گے نا, کھا کھا کھا, تو یعنی کھانا, بولے وہاں پہ فلا علاقے میں قحط آیا تو ان کو کھانے کو کچھ ملا نہیں, تو کیا ہو گیا, اتنے لوگ مر گئے بھوک سے سومالیا میں, تو کھانا نہیں ملا تو زندگی کیا ہو جاتی ہے, ختم. تو زندگی کی بقا کے لیے کھانا ہے, تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا وجود کس پر ڈیپینڈنٹ ہے, کھانے پہ, یعنی یہ کھانے کا کیا ہے, محتاج ہے. انڈائریکٹلی گھوم کے بعد کہاں آئی, وہ کسی کا محتاج نہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. کہتے ہیں کہ الصمد الذی لا یأکل الطعام, اور یہ بہت ضروری ہے, معبود ہونے کے لیے کھانے کا محتاج نہیں ہونا شرط ہے, ضروری ہے. اور وہ اللہ کی صفت ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں، لیکن یہ بنیادی بات ہے جس میں سے آپ کئیوں کو معبود کی لسٹ سے نکال سکتے ہیں، اور اللہ نے نکالا یہی بتا کے، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو معبود کی لسٹ سے نکال دیا. یہ معبود بننے لائق نہیں ہے، ہاں بڑے ہیں، عزت والے ہیں، تعریف کی، لیکن کا معبود نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کھانا کھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اپنے بارے میں، آگے میں ان کے بارے میں آ رہا ہوں. اللہ نے اپنے بارے میں کہا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، اے نبی آپ کہیے کیا میں اللہ کے سوا اپنا کارساز کسی اور کو بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمان و زمین کو وجود دینے والا ہے، جس نے آسمان و زمین کو وجود دیا، وہو یطعم ولا یطعم، وہ اللہ جو کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا، یعنی کھاتا نہیں ہے، وہو یطعم ولا یطعم. بعض مفسرین نے، بعض قراء نے اس کو وہو یطعم ولا یطعم بھی پڑھا، اس کو جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں، کھلایا جاتا نہیں. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، یہ بھی کہیے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا فرما بردار بنوں اللہ کا، اسلام قبول کرتے ہوئے، اللہ کی بات مانتے ہوئے. ولا تکونن من المشرکین، اور مجھ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے ہرگز ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جانا. آپ بتائیے ہم کو اللہ نے کیا بتایا کہ اے نبی آپ بتاؤ ان کو، بولو ذرا کیا بولو، اللہ کے سوا دوسرے کو اپنا کارساز بناؤں. کارساز کا مطلب کاموں کا بنانے والا، بگڑی بنانے والا، مسائل حل کرنے والا، سرپرستی نگرانی کرنے والا. اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا کارساز بناؤں. وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، سارے آسمان و زمین اور ان میں بسنے والے سب کو پیدا کرنے والا تو وہ اپنے وجود میں اس کے محتاج. میں اس کو چھوڑ کے ان کے پیچھے دوڑوں؟ غیر محتاج کو چھوڑ کے میں محتاج کے پیچھے بھاگوں؟ نہیں. اور وہ ایسا محتاج نہیں ہے، اتنا غنی کہ وہ سب کو کھلاتا ہے لیکن کھلایا نہیں جاتا. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، باقی یہاں بتا رہا ہے، اشارہ دیا جا رہا ہے، جن جن کو تم پوچھتے ہو نا، کھاتے تھے نا، ہاں آپ جتنے بھی لوگوں کو معبود مانا جاتا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ معبود جتنے ہوتے ہیں ان کے بت بنائے جاتے ہیں، ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے. کیا کریں گا اس کے سامنے کھانا؟ آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کھانے کا محتاج؟ اللہ نے کہا وہ یطعم، ایک دم سمپل، دیکھیے قرآن ایسا ہے، کھاتا تھا نا وہ، ہاں کھاتا تھا، کتنے ٹائم کھاتا تھا؟ میرے کو کیا، ایک ٹائم تو کھاتا تھا، اچھی بات ہے، کیوں کھاتا تھا وہ؟ کھائیں گے نہیں تو پھر کیسا ہوں گا، مطلب کھانا اس کے لیے کمپلسری تھا. تو کھانا اس نے پیدا کیا یا کھانے پہ ڈیپینڈنٹ تھا؟ جب کھانا نہیں تھا تو کیا کرتا تھا؟ اب سوچے گا آدمی. ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس نے کھانا اور کھانے والا دونوں پیدا کیے، کھانے والے کو بھی اس نے پیدا کیا اور کھانا بھی اس نے پیدا کیا، ہم کو بھی پیدا کیا، اور بکری بھی، بکری گھاس کھاتی ہے، گھاس کھانے والی بکری ہم کھاتے ہیں، تو کھانے والا اور کھائی جانے والی چیز سب اس نے پیدا کی، لیکن اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد ایک دوسری ایکٹیویٹی ہے. کھانا کھائے گا تو کیا ہوگا؟ ایک تو محتاجی، دوسرے اس کے بعد کیا؟ ارے پاکھانا. اللہ تعالی اس سے جب تم انٹری مان رہے ہو تو ایگزٹ بھی تو ماننا پڑے گا بھائی. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کھانا لازمی طور پر بھی یہ ماننا پڑتا ہے. تو اللہ نے کہا اللہ اس چیز سے بری ہے، تو اللہ کی شان بہت اونچی ہے، اللہ کی شان اونچی، وہ کھاتا ہی، اس کو ضرورت ہی نہیں کھانے کی، کھائے گا، پھر انسان کھاتا ہے، پیٹ میں جاتا کھانا، خون بنتا، اور پھر خون بنتا کچھ اس کے گندگی بھی بنتی نکلتی ہے، کیا ہے یہ؟ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی حیات کامل ہے، اس کی حیات چیزوں پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ وہ اللہ جو مخلوق سے مستغنی ہے، مستغنی میں یہ بھی آتا ہے کہ کھاتا نہیں ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے کہا کہ میں اس اللہ کو چھوڑ کے جو آسمان و زمین کا خالق ہے دوسروں کو پکاروں، وہ اللہ جو کھاتا نہیں کھلاتا ہے، سب کھارے اور کھانے والوں کو میں مانوں اپنا معبود اور کھلانے والے کو چھوڑ دوں اور جو کھاتا نہیں اس کو چھوڑ دوں اور ان کو معبود مانوں جو کھاتے ہیں، جو اپنی زندگی نہیں بچا سکتے کھائے بغیر، وہ مجھ کو کیا زندگی دیں گے؟ ان کو اپنی زندگی بچانے کے لیے کھانا پڑتا تھا، جن کی اپنی زندگی ان کے ہاتھ میں نہیں، میری زندگی ان کے ہاتھ میں ہوگی، بچا لو، ان کو بچانے کے لیے کھانا پڑتا تھا، ان کو اپنے آپ کو موت سے جو لوگ نہیں بچا سکتے تھے، جو کمزور ہو جاتے، کھانا نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ کمزور، پھر نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ بیمار، پھر نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ گئے، یہی ہوگا نا، اس میں اس کے پہلے بھی سٹیجز ہیں، کھانا نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا۔ انگلش میں کہاوت ہے ہنگری مین از این اینگری مین، اس لیے بیوی کی عقل مندی شور ہے، پہلے کھانا دو اس کو، کڑوی بات کچھ بتاؤ مت، کیوں بھوکا آیا، وہ پہلے تجھ کو کھائے گا، ابھی جنگلی شیر ہے وہ، ایک دم کھانا نہیں کر، بھوک لگتی ہے اس کو، غصے والا ہے، نہیں کھائے گا کمزور ہوگا، نہیں کھائے گا بیمار پڑے گا، ہلنا جلنا مشکل۔ آپ دیکھیں جن لوگوں کو، تازے موٹے تازے لوگ جو ہیں، انشن جب کرتے ہیں تو کیا ہوتا؟ بولے کہے تو سویا ہے، بولے اٹھنے کی طاقت نہیں، کیا کر رہا ہے یہ؟ بھوک ہڑتال، نہیں کھا رہا، نہیں کھا رہا، جسم کمزور ہوگا، کھانے کا محتاج ہے، اللہ کے لیے محتاج ہی نہیں کھانے کی، اللہ کے لیے، اللہ تعالی کے لیے کمزوری نہیں، اللہ کے لیے بیماری نہیں، اللہ کے لیے موت نہیں، اللہ کو ضرورت ہی نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اسی لیے کہا وہو یطعم ولا یطعم، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، مجھے سٹریٹ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے، پہلا فرما بردار بن جاتا، اور مجھے کہا گیا ہے مشرکین میں سے مت بننا، کیوں؟ میں مشرک نہیں کرتا، ایک اللہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، باقی سب محتاج ہیں، جو محتاج ہے وہ گاڈ نہیں، سمپل کنڈیشن، محتاج معبود نہیں ہو سکتا، جو محتاج ہے معبود نہیں، معبود وہی ہے جو محتاج نہیں، اسی لیے اللہ کی احد ایک ہے وہ معبود، اس کو ثابت کرنے کے لیے پہلی بات کیا بیان ہو رہی ہے؟ محتاج نہیں وہ کسی کا محتاج، وہ سب سے اونچا ہے، سید ہے، ایک، دو وہ کسی کا محتاج نہیں، تین سب اس کے محتاج ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہا کہ اللہ کھاتا نہیں، کھلا نہیں جاتا، دوسروں کو کھلاتا ہے، تو اپنے معبود ہونے کے لیے اللہ نے بتایا کھاتا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو عیسائی پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، گاڈ مانتے ہیں، ان کے معبود نہیں ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے بھی اللہ نے بتایا وہ کھاتے تھے۔ یہ کھانا کیوں آ رہا؟ کھانا بہت امپورٹنٹ ہے، اسی لیے اللہ کے بارے میں کیا کہا گیا؟ الذی لا جوف لہ، اس کا پیٹ نہیں ہے، پیٹ نہیں مطلب اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کھاتا نہیں ہے۔ تو مل مسیح ابن مریم الا رسول، قرآن کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے، مسیح ابن مریم تو بس ایک رسول تھے، مسیح ابن مریم کیا تھے؟ ابھی ہمارے سامنے نہیں لیکن ہیں اوپر، اس اعتبار سے تھے بول رہا ہوں، یعنی موت نہیں ہوئی ان کی۔ مسیح ابن مریم تو کیا ہیں؟ ہیں لو، مسیح ابن مریم کیا ہیں؟ بس اللہ کے رسول ہیں، بس اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ وہ ام ہوں صدیقہ، ان کی ماں ایک پاک باز عورت تھی. صدیق اس کو کہتے ہیں جو اپنے باطن، اپنی بات اور اپنے عمل میں سچا ہو، جس کے دل میں کھوٹ نہ ہو حق کے سلسلے میں، جس کی زبان حق سے ہٹ کے کچھ نہ بولے، جس کا عمل حق سے ہٹ کے نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق، سچ، حق، سچائی، جس کا دل حق سے ہٹا ہوا نہ ہو، جس کی زبان حق کے سوا نہ بولے، جس کا عمل حق کے مطابق ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق. جو حق قبول کرنے میں تھوڑا بھی سوچے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، سامنے آئے مان لے. اسی لیے ابوبکر صدیق کو صدیق کہتے ہیں. کیوں؟ جیسے ہی حق سامنے آیا نبی نے بتایا صحیح ہے. صدیق کیوں کہا گیا؟ معراج کا واقعہ ہوا، لوگوں نے کہا کیا لگا ہے تمہارے نبی، دیکھو جن کو تم نبی مانتے ہو، ایک رات میں ادھر کے ادھر جا کے آ گئے، اور یہ تو اس سے زیادہ تو بول رہے آسمان پہ جا کے آئے. ہو سکتا کیا ایسا؟ شروع میں تو ایسا پوچھے کہ اگر کوئی آدمی ایسا بولے تو ہو سکتا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہوتا ایسا. کہاں دیکھو آپ بولے نا، ہمیں تمہارے ساتھی سب بول رہے ہیں، قریب ہے تمہارے، لو اب سنو. اچھا وہ بولے کیا؟ وہ بولے تو پھر ہے. ارے ابھی تو تم بول رہے تھے کہ نہیں ہو سکتا ہے. سب کے لیے نہیں ہو سکتا ہے بھائی، بولنے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ارے کیسا نہیں ہو سکتا ہے؟ ایک دن میں اتنی مرتبہ جبریل ان کے پاس آتے جاتے ہیں آسمان سے، ایک مرتبہ یہ گئے تو کیا ہوا؟ کتنے انٹیلیجنٹ تھے دیکھیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. صحابہ کوئی بہت بھولے بھالے لوگ نہیں تھے، وہ دل کے سچے تھے. سچا آدمی بھولا ہوتا ہے لیکن انٹیلیجنٹ بھی ہوتا ہے. سچے آدمی کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ تو بھولا ایک دم کسی کی بات میں آ جائے گا. سچا آدمی بھولا اس انداز میں ہوتا ہے کہ سب کو سچا سمجھتا ہے، لیکن وہ دھوکے باز نہیں ہوتا ہے. لیکن وہ دھوکہ عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ لست بالخب ولا الخب يخدعني، میں مکار نہیں ہوں لیکن ایسا بھی نہیں ہوں کہ کوئی مکار مجھ کو دھوکہ دے. تو بڑے 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 عقل مند لوگ تھے، وہ بہت علم والے تھے، گہرے علم والے تھے. تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پہلے تو تاریخ بیان کی، ان کا شرف بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اور ان کی والدہ کا بھی. عیسیٰ علیہ السلام کا شرف کیا ہے؟ سب سے اونچا مرتبہ اگر اللہ کسی بندے کو دے، دیکھیے آپ صالح، ٹھیک ہے، شہید، صدیق، نبی، رسول، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بتایا؟ وہ رسول تھے، ہاں رسول تھے، اوپر کچھ نہیں تھے، رسول تھے. اور ان کی ماں رسول تو نہیں تھی، کیا تھی؟ صدیقہ. کہا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو بس ایک رسول تھے، تم جیسا معبود مانے نہیں، رسول تھے. تو ان کی رسالت کا اقرار کیا، یہودیوں کا رد کر دیا. ٹھیک، یہودی کیا بولتے تھے؟ جادوگر، جھوٹا. اللہ نے ان کا رد کر دیا، نہیں رسول تھے. تو کس کا رد ہو گیا؟ یہودیوں کا. عیسائی خوش، دیکھو ہے نا رسول، ٹھہرو ذرا. اور آگے کیا وہ اور کہا؟ قد خلت من قبلہ رسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، یعنی یہ سلسلہ ہے رسولوں کا. وہ امہ صدیقہ، ان کی ماں ایک صدیقہ تھی، سچی پاک باز، ہائی لیول کی دیندار. تو ماں کے بارے میں یہودیوں کا کیا کہنا تھا؟ یہ عورت بری ہے. کیوں؟ بغیر شور کے اولاد ہوئی، کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو گڑبڑ کیا، واقعی گڑبڑ ہے، نعوذ باللہ. اللہ نے ان کی بھی صفائی دی. پورا بائبل آپ چھانو، ان کے بارے میں صفائی عیسیٰ علیہ السلام سے آئی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی صفائی بتائی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، پورا پڑھو سورۃ مریم میں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کی ماں کیسی تھی؟ پاک باز عورت تھی، پاک نیک صالح عورت تھی، صدیقہ، ایک دم ہائی لیول کی نیندہ، ظاہر و باطن میں صدق والی. وہ امہ صدیقہ، ان کی ماں ایک پاک باز عورت تھی. لیکن اب اس کے بعد سلسلہ کہاں جا رہا ہے؟ اب بتایا جا رہا ہاں ٹھیک ہے رسول تھے پاک باز تھی لیکن انسان تھے, تو آگے کیا ہے, اس سے بڑھاؤ مت, عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بناؤ مت, اللہ کا بیٹا بناؤ مت, تین میں کا تیسرا بناؤ مت, اللہ ان میں حلول کر گیا مت, ان کی ماں نعوذ باللہ اللہ کی بیوی نہیں, مدر میری, اللہ تعالیٰ کا کچھ معاملہ ان سے تھا اور ان سے بیوی سے بیٹا پیدا ہوا, نعوذ باللہ, اب آگے مت بڑھو, اس سے اوپر مت بڑھاؤ, ان کو ہی معبود بنا لیا نہیں, انسان انسان سے نکاح کرتا ہے, انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے, تو مریم سے پیدا ہوا تو بیٹا, عیسیٰ علیہ السلام ہوئے تو کس کا بیٹا ہوا, نعوذ باللہ اللہ کا, اور پھر یہ کون ہو گئی نعوذ باللہ, بیٹے کی ماں کون بھائی, میرے بیٹے کی ماں کون, بیوی ہوئی کہ نہیں, تو بیوی میں آ جاتا نعوذ باللہ, تو کہا اس سے آگے نہیں, اب اللہ نے اس کا انکار کر دیا کہ یہ بھی معبود نہیں, ان کی ماں بھی معبود نہیں. آج آپ بھی دیکھیں کئی لوگ ہیں حضرت مریم کی یہ بناتے ہیں اسٹیچو مورت بناتے ہیں اور مانگتے ہیں مدر میری مشکل دور کرو میری. قرآن نے بتایا وہ پاک باز عورت تھی, نیک عورت تھی, ان کے بارے میں اونچی بات کہی, ہم احترام کرتے ہیں حضرت مریم کا, ہم احترام کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا, ان کی بے حرمتی کرنے والا صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا ہے, لیکن ان کی حرمت اللہ کی بے حرمتی کر کے آپ مانیں صحیح نہیں ہے, اللہ کے الوہیت کے دائرے میں آپ اس کو ان کو داخل کریں نہیں, یہ نہیں چلے گا. آگے اللہ نے کیا کہا, کانا یا فلان الطعام, کیا بولنے کی ضرورت ہے, ہاں بہت ضرورت ہے, کانا یا فلان الطعام, دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے, تو نہیں کھانا کیا, ارے کھاتے تھے یعنی کھانے کے محتاج تھے, کھانے والا معبود نہیں ہو سکتا ہے, کھانے والا معبود نہیں ہو سکتا ہے, تو کہا کان آیا قلان اسلام, اور تھوڑا اور دھیان دلا کے اللہ کیا فرما رہا, انظر دیکھو, انظر کیف نبین لہم الآیات, دیکھو ہم کیسے آیتیں کھول کھول کے واضح کر کے ان کو سنا رہے ہیں, اور یہ بھی دیکھو, ثم انظر ان یفکون, پھر یہ بھی دیکھو کہ اتنا سب بتانے کے بعد بھی کیسے وہ جھوٹ میں پھنس جاتے ہیں, جھوٹے عقیدے میں پھنس جاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ گاڈ ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. قل, اب دیکھیں آگے, قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, اے نبی آپ کہیے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی ایسے کی عبادت کروں, ایسوں کی عبادت کروں جو ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, قل اتعبدون, اے نبی آپ کہو کیا تم اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہے نہ فائدے کے. یہاں پر یہ بتایا جا, یہاں پر پھر ایک اور بات سامنے رکھی جا رہی کہ یہ دونوں تمہارے فائدے نقصان کے مالک نہیں ہیں. عیسائی کو تو بہت آسانی سے سمجھا سکتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کھانے کے محتاج, ان کی والدہ کھانے کی محتاج, اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ مانتے ہیں ہم نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی اپنے آپ کو بچا سکے, وہ تمہارے قول کے مطابق نہیں, تم کو بچائیں گے نا, ہاں سوچیے, یعنی خود کو بچا سکے نہیں اور سب کو بچائیں گے, یس, یہ کون سی جیومیٹری ہے کہ کیا ہے, کون سا گرامر ہے, کون سا میتھ ہے, کون سا لاجک ہے, جو خود اپنے کو نہ بچا سکے تمہارا عقیدہ ہے وہ تم کو بچائیں گے, اور جو اپنی وجود کی بقا کے لیے کھانے پینے کے محتاج ہیں تم ان کا اپنے آپ کو ان کا محتاج بناتے ہیں, محتاج کا محتاج ڈبل محتاج, ایسے کا کیوں نہ محتاج اپنے آپ کو بنائیں جو کسی کا محتاج نہیں ہے, تو اللہ کے لیے محتاجی نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے لیے محتاجی تھی. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, اے نبی آپ کہیے کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے,
نہ تم کو نقصان پہنچا سکے نہ فائدہ. واللہ هو السمیع العلیم, یقینا اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے. جو کچھ اللہ کے بارے میں شرکیاں باتیں تم کرتے ہو, اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم اللہ میں شریک ہیں یا یہ ان کے اللہ کا بیٹا ہے, اللہ سب سنتا ہے. اور جو باتیں تم کرتے ہو اس کے پیچھے تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے, تمہاری حالتوں کو بھی جانتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے اور حضرت مریم کی الوہیت کے انکار کے لیے کیا دلیل پیش کی؟ کانا یاکلان الطعام, دونوں بھی کھانا کھاتے تھے, یعنی کھانے کے محتاج تھے, محتاج معبود نہیں ہو سکتا ہے. لہذا اللہ کھاتا نہیں ہے, محتاج نہیں ہے, لہذا وہ معبود ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. یا تھوڑا سا ایک کسی کے ذہن میں اچانک شیطان ڈال سکتا ہے, فرشتے بھی تو نہیں کھاتے ہیں, یا نہیں ہو تو اب آیا ہوگا, پھر وہ کیسے معبود نہیں. کھانا کھانا اپنے وجود کو بچانے کے لیے ہے نا, کھائیں گے نہیں تو کیا ہوں گے, مریں گے. تو اپنی زندگی بچانے کے لیے کھانا ہے, ٹھیک ہے. فرشتے کھانے کے محتاج نہیں ہیں, لیکن ان کو زندگی دیا کون, تو اپنے وجود میں کس کے محتاج ہیں, اللہ کے. لیکن اللہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہے اور اس وجود کی بقا میں کسی کا محتاج ہے نہیں. تو نہ اللہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہے, نہ وجود کے بچانے میں بقا میں کسی کا محتاج ہے. باقی سب وجود کے بچانے میں بھی اور پانے میں بھی محتاج اللہ کے, چاہے وہ فرشتے ہوں, ان کو اللہ نے وجود دیا. وہ خود سے پیدا ہوئے, چلو پیدا ہوں گے, نہیں. جو پیدا ہوا وہ مخلوق ہے اور وہ خالق نہیں ہے, وہ معبود نہیں ہے. ایک سوال کچھ وقت پہلے کچھ لوگوں نے کھڑا کیا تھا, بولو ہم کو اس کا جواب دو. کیا تم بولتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ ہاں. ہم کو یہ بتاؤ, کیا اللہ اپنے جیسا اللہ پیدا کر سکتا کیا؟ اب آ گیا دھرم سنکٹ. آدمی کیا بولے گا؟ نہیں. تو آدمی جواب میں کیا کہے؟ دیکھ تمہارا اللہ تم بولتے ہیں سب کر سکتا, نہیں کر سکتا. ہاں حاوی کیا بولے آدمی؟ علماء نے بتایا سمپل جواب یہ ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کر سکتا نہیں کر سکتا, پہلے تو اللہ کو ضرورت نہیں ایسا کچھ بھی کرنے کی, دوسرا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. بالفرض ایسا ہوگا نہیں, ایسا جملہ بولا جا سکتا ہے. بفرض محال جس کو کہتے ہیں, امپاسبلی فرض کر لو ایسا ہوا. جیسے اللہ نے کہا لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا, اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو اس میں فساد ہو جاتا. اگر مان لو ایسا ہوتا تو بالفرض اگر اللہ کسی کو اللہ کوئی دوسرا اللہ پیدا کرے وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالی خالق ہے, وہ مخلوق ہے. ہو سکتا وہ اللہ جیسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا, اس کو اللہ نے پیدا کیا, تو وہ مخلوق ہوا, وہ ہو کیسے سکتا ہے اللہ کی طرح؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ وہ ہی نہیں, یعنی یہ ہو نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی اللہ جیسا پیدا ہو. جیسے کوئی کہے کیا کوئی اللہ جیسا پیدا ہو سکتا ہے؟ کیسا؟ جو پیدا ہوا وہ مخلوق ہے. اللہ مخلوق ہے؟ اللہ پیدا ہوا ایسا ہے؟ نہیں. تو جو پیدا ہوا اس کو کسی نے پیدا کیا, وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. تو یہ سوال ہی کیا ہے؟ غلط سوال ہے. کبھی سوال ہی غلط ہوتا ہے. کوئی آدمی ایسا پوچھے کہ میں نہیں رہا کبھی, تو سوال ہے بے وقوف کہیں کا, تو پوچھ رہا کون ہے؟ کوئی آدمی اس کو یہ کہے کہ اگر میں بولوں میں نہیں رہا تو کون بول رہا ہے؟ میں تو ہے نا, تبھی تو بول. میں نہیں, کوئی سوال یعنی میں نہیں رہا تو پھر کیسا ہوں گا؟ یعنی میں نہیں رہا تو ہے نا. ایسا سوال ہی بے وقوف سوال ہی ہے. کبھی میں نہیں رہا, اگر سمجھ لے میں نہیں ہے تو کیسا نہیں ہے,
اس کو آپ ایسا سوال پوچھو، ایسا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے بعض اوقات سوالات گرامر کے حساب سے بہت اچھے ہوتے ہیں، انگلش میں ہوں گے، عربی میں بھی کوئی بنا سکتا جملہ، لیکن وہ حقیقت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہو سکتے. کچھ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں، کچھ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں. تو اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ پیدا کر سکتا کہ نہیں، ہم بولیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور مان لو ایسا بفرض محال اللہ نے کسی کو پیدا کر دیا، تو کیسا بھی وہ ہو، پیدا ہوا نا، تو اللہ جیسا ہو سکتا نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ محتاج تھے، کھاتے پیتے، پیدا ہوئے، ایسے فرشتے محتاج ہیں اپنے وجود میں اللہ کے، اگرچہ وہ نہ کھائیں لیکن اپنے وجود میں کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصمد الباقی الباقی بعد خلقہ وہو قول قتادہ. یہ کہتے ہیں کہ الصمد کے معنی کیا ہیں؟ ساری مخلوق فنا ہو جائے تب بھی وہ باقی رہے گا، یہ صمد ہے. یہی قول کس کا ہے؟ قتادہ کا ہے. حسن بصری اور قتادہ دونوں یہ بات کہتے ہیں. ابن ابی عاصم نے اس کو السنہ میں ذکر کیا ہے. تو الصمد کے معنی میں دو چیزیں ہم نے دیکھی آج. نمبر ایک، السید، سب سے بڑا، سب سے اوپر، جیسے سردار ہوتا ہے، شریف، شرف کے اعتبار سے سب سے بڑا، عظمت اس کی سب سے زیادہ ہے، اس سے بڑھ کے عظیم کوئی نہیں. وہ العلی العظیم، سب سے بڑی عظمت اس کی، باقی کسی کو عظمت اگر ہے تو اس کے اکرام کرنے سے ہے اس کی بڑائی. دو، اللہ تعالی الصمد ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تیسری چیز اس میں رہ گئی، وہ یہ کہ سب اس کے محتاج ہیں، یہ بھی صمد کے معنی میں ہیں. اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ اللہ الصمد کے کیا معنی ہے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.